सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और अपने सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे आज के शुमारे की सौती झलकियां। रूबरू उर्दू और पंजाबी के शायर और अदीब डॉक्टर नाहिद शाहिद के साथ गुफ्तगू।
तो ये जाहिर है कि आगे सफर बढ़ रहा है और एक तरफ तख्लीकी सफर है और दूसरी तरफ तहकीकी है और तीसरी तरफ उसका एक सारा तनकीदी तौर पे उसका जो है जायजा लिया जाना शुरू हो गया। तो ये जाहिर है ये कोई मतलब एक बाकायदा जिसे कहना चाहिए कि आप साइंटिफिक अंदाज में ये चीजें जो है वो फैल रही हैं।
कलाम शायर बज़बान शायर में जनाब अजहर इनायती अपना कलाम सुनाएंगे।
इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते न थे, उनके भी अपने ख्वाब थे अपनी जरूरतें, हमसाए का मगर वो गला काटते न थे। पहले भी लोग मिलते थे लेकिन ताल्लुकात लड़ाई की तरह तो कभी टूटते न थे।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की एक मारूफ गजल की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
इस गजल की जो खूबी आपके सामने मैं पेश करूंगा उसका ताल्लुक इस गजल के रदीफ से है। बांधते हैं, लफ्ज बांधते हैं को गालिब ने किस किस तरह इस्तेमाल किया है, किस किस काफिये के साथ, देखिए आज उसका जिक्र करते हैं। तेरे तौसन को सबा बांधते हैं
और आखिर में मंशायात का अफसाना चाह दर चाह सुनाएंगे खालिद हमीद।
फ्लाइंग कोच हरी भरी फसलों और दरख्तों के दरमियान रुक गई, सभी उतर पड़े और मुंतशिर हो गए। कुछ फासले पर सेबों का महकता हुआ एक पाक था, वो दोनों चलते हुए उसके दरवाजे पर आ गए। सेब के दरख्तों के दरमियान मोर और मनाल आंख में चोली खेलते फिरते थे, क्यारियों में जैसे नगमे बो दिए गए थे, तरह तरह के खुशनुमा परिंदे अपनी मनकारों से साजी ने बजा रहे थे। वही कच्ची केरियां लूटने वाली सुबह किसी ठंडी और तेज हवा चल रही थी। बड़े दरवाजे के करीब दो औरतें जो माँ बेटी या सास बहू मालूम होती थी अपने अपने सामने एक एक टोकरी रखे सेब बेच रही थी। वो इशारों से भावताव करने लगे। अली ने तस्वीर बनाने की कोशिश की तो बुढ़िया ने इशारे से मना कर दिया।
ये थी हमारे शुमारे की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर नाहिद शाहिद के साथ एक खसूसी गुफ्तगू से करते हैं। उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में शायरी करते हैं, लाहौर की अदबी और सकाफती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते हैं। इस इंटरव्यू में डॉक्टर नाहिद शाहिद अपने हवाले से लाहौर के उस दौर का तस्करा कर रहे हैं जो अब ख्वाबो ख्याल हो चुका है। 1970 की दहाई एक लिहाज से लाहौर की अदबी जिंदगी का वो अशरा था जिसके बाद यहाँ के रंग ढंग बदल गए और अब न वो लाहौर है और न उसका वो अदबी चलन। तकरीबन 40 बरस पहले का लाहौर डॉक्टर नाहिद शाहिद की यादों का मरकज है। लीजिए सुनिए कि वो 20वीं सदी के 7वें अशरे को किस तफसील से याद कर रहे हैं और इसे बयान कर रहे हैं। डॉक्टर नाहिद शाहिद,
अर्ली 70s का जमाना है, ये 72-73 की बात है जब अदबी हलकों में अदबी शख्सियात से मेरी शनासाई का जो एक सिलसिला है शुरू होता है कि मैं लाहौर के एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ अदीबों की कहकशां जो थी वो आबाद थी। बड़े बड़े शुआरा थे, बड़े बड़े सना निगार थे مصور تھے, اور پھر فلم سے متعلق جو بہت سی شخصیات ہیں, اس لاہور کا ایک علاقہ ہے سمن آباد, اس میں وہ مختلف شخصیات جو تھیں وہ رہتی تھیں, اور خاص طور پہ جس محلے میں میں رہتا تھا اس محلے کے بالکل ساتھ ہی ایک جگہ ہے, وہ اس کا نام ہے غالب کالونی. تو وہ غالب کالونی میں احمد نعیم قاسمی رہتے تھے, وہاں قتیل شفائی رہتے تھے, وہاں پہ جناب وہ ایک بہت بڑے مصور ہیں مجد صاحب, وہ رہتے تھے. اور پھر ان شخصیات کی طرف نا بہت سے لوگوں کا, مثلا فیض صاحب آتے تھے, ظہیر کشمیری صاحب آتے تھے, احمد راہی آتے تھے وہاں, وہاں مظفر وارسی آتے تھے, یعنی اس وقت کی احسان دانش صاحب جو تھے وہاں پہ آیا کرتے تھے. ان کو آتے جاتے چلتے پھرتے دیکھتے دیکھتے میرے اندر بھی ایک جو تخلیق کار تھا اس نے گویا ایک آنکھ کھولی, اور پھر آہستہ آہستہ میری ان سے تھوڑی سی شناسائی ہوتی چلی گئی. پھر میں ان بڑے لوگوں کی نشستوں میں بیٹھتا رہا, یعنی ایک بالکل مبتدی کی حیثیت سے, اور میں خاموشی سے ان کی جو آپس کی کا مکالمہ ہوتا تھا میں ان کو سنتا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ میرے اندر کا جو ایک فنکار تھا یا کہہ لیجئے جو شاعر تھا جو لکھنا چاہتا تھا اسے اندازہ ہوا کہ اسے لکھنا چاہیے, اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے جذبات و احساسات کو لکھنا شروع کر دیا, اور پھر آہستہ آہستہ بزرگوں کی صحبت اور دوسرے لوگوں کی محبت, اور پھر میرے جو ہم اثر تھے دوست ان کے ساتھ میری نشستوں میں, وہ آہستہ آہستہ میری جو شخصیت کا یہ ایک پہلو تھا یہ تھوڑا سا نمایاں ہوتا چلا گیا. تو پھر میں نے وہ تعلیم کے مختلف جو تھے ادوار وہ پورے کیے, اور جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا تو اس وقت بہت جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے ان میں ایک رواج ہوتا تھا کہ ایک باقاعدہ ایک ہفتہ تقریبات ہوا کرتا تھا جس میں ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں, جس میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, جس میں ڈیکلمیشنز ہوا کرتے تھے. تو ایسی تقریبات میں شامل ہو کے پھر طرح غزلیں لکھنا اور ڈیبیٹس کرنا, پھر ہم لوگ جو تھے وہ لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو مختلف بین الاقوامی مشاعرے ہوتے تھے مباحثے ہوتے تھے ہم ان میں چلے جاتے تھے. اور وہ جو میرا دور ہے 3-4 برس کا, وہ اس میں ملتان, بہاولپور, اکاڑہ, فیصل آباد, چنگ, چنیوٹ, قصور, شیخوپورہ, ان کے جو تعلیمی اداروں میں میں نے جانا, اور یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی میں جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی مجھے انعام مل جاتا تھا, اور انعام ہمیشہ میرا پہلا یا دوسرا ہوتا تھا, تو اس سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی رہی. یہ جب میں اس طرح کے بین الاقوامی مشاعروں میں جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو لاہور میں مثلا اورینٹل کالج میں ہوتے تھے مشاعرے, گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے, اسلامیہ کالج میں ہوتے تھے, پھر اس زمانے میں ایک کالج ہوتا تھا شاہ حسین کالج, وہ خاص طور پہ بہت ادبی سرگرمیوں کا ہوتا تھا, گڑھ ہوتا تھا. تو ان کے ساتھ ہی جو ہمارے دوست تھے یہ شامل ہوتے تھے ان میں, تو آہستہ آہستہ ہم لوگوں میں ایک اعتماد کی فضا ہوتی گئی. پھر ایک دن یہ ہوا کہ مشاعرہ تھا شاہ حسین کالج میں, تو میں نے وہاں پہ شرکت کی, طرح مشاعرہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ طالب علموں کا مشاعرہ تھا لیکن اس کی صدارت اس وقت احمد نعیم قاسمی کر رہے تھے, اور وہاں جو پینل ججز تھے ان میں سجاد باقر رضوی مرحوم, جناب مرحوم پروفیسر شہرت بخاری اور مرحوم ادیم ہاشمی تھے. تو ہم نے بھی جا کے وہاں پہ تقریباً بہت 70-80 کے قریب جو تھے وہ کانٹیسٹنٹ تھے, تو ہم بھی وہاں پہ گئے, تو اس کے بعد غزل پڑھی, اور وہ اتفاق کی بات ہے یا کہہ لیجئے کہ ججز کو میرا کلام زیادہ اچھا لگا اور مجھے پہلا پرائز ملا. تو اسی تقریب میں جب مجھے وہ فرسٹ پرائز مہمان خصوصی محترم مرحوم احمد نعیم قاسمی دے رہے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے کتنی غزلیں لکھی ہیں, تو میں نے کہا جی بس ہیں کچھ. تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں آپ اپنا جو کلام ہے نا وہ 4-5 چیزیں, وہ آپ بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے دیں, میں فنون میں چھاپوں گا. اب حیران رہی ہے کہ ایک طالب علم جو 18-19 سال کا ہوگا اور اس وقت کا بہت مشہور مقبول اور بڑا شاعر جو ہے وہ اپنے رسالے میں چھپنے کے لیے ایک طالب علم کو کہتا ہے, تو اس کی کیسی حوصلہ افزائی ہوگی. بس پھر اس کے بعد ہمارے لیے تمام دروازے کھلتے چلے گئے, اور آہستہ آہستہ یہ سفر ہوتا رہا. پھر یہ ہوا کہ بعد میں میں الکار باب ذوق کا جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا, پھر سیکرٹری بھی رہا, پھر الکار باب ذوق کی جو ادبی پالیٹکس ہے اس کا بھی حصہ رہا, پھر اخبارات میں چلے گئے, پھر ریڈیو پہ نوکری کر لی, تو اس طرح یہ سلسلہ جو تھا جاری ہے ساری رہا. ابتدائی جو میری محبت تھی یا میری جو نوکری تھی وہ ریڈیو پاکستان کی نوکری تھی میری. وہاں میں تقریباً 5.5-6 برس بطور پروڈیوسر کام کیا, اور اس کے بعد اچانک مجھے فیل ہوا کہ شاید میری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ یہاں زیادہ نمایاں نہیں ہو پا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ آہستہ آہستہ مجھے, اگرچہ وہ بہت اچھا کام تھا, میں نے بہت سیکھا وہاں سے. تو پھر بہرحال 5.5-6 برس تقریباً بنتے ہیں, اس کے بعد میں نے ایک دن سوچا کہ نہیں مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے. اخبار میں یہی ایجوکیشن کی کوئی پوسٹیں نکلی, میں نے اپلائی کیا اور وہ الحمدللہ 3-4 مہینے میں ہی وہ جو میری خواہش دن میں پیدا ہوئی تھی وہ تبدیل ہو گئی اور میں ایجوکیشن کی طرف آ گیا. شروع میں میں نے لاہور کے اور پنجاب کے مختلف کالجوں میں, مثلا گوجرانوالہ کالج میں میں نے 4-5 برس پڑھایا, پھر لاہور کے ایف سی کالج میں بہت عرصہ پڑھایا, اور اب میں پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر خدمات انجام دے رہا ہوں
شعبہ پنجابی میں.
جی جی شعبہ پنجابی میں.
ڈاکٹر ناہید شاہی صاحب کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور پھر اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اس اعلان سے قبل ڈاکٹر ناہید شاہد کا انٹرویو آپ سن رہے تھے. ان سے ہمارا اگلا سوال پنجابی ادب کے بارے میں تھا. ڈاکٹر ناہید شاہد اس کے بارے میں بڑا واضح نقطہ نظر رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں,
جس زمانے میں میں نے ادبی حلقوں میں قدم رکھا وہ کوئی ان کی درجہ بندیاں یا اس طرح کوئی اس کے خانے نہیں تھے. بس میں نے دیکھا کہ الکار باب ذوق اور پنجابی ادبی سنگت کی میٹنگز جو تھیں وہ اشتراک کے ساتھ ہوا کرتی تھی. یعنی دونوں ادارے مہینے میں ایک یا دو نشستیں ایسی ضرور کرتے تھے کہ جس میں وہ ان کا اشتراک شامل ہوتا تھا, اور یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس میں کسی پنجابی شعرا کو ڈسکس کیا جائے یا کسی اردو کی بڑی شخصیت کو یا کسی فارسی کی بڑی شخصیت کو یا کسی انگریز شخصیت کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ جو شناسائی تھی ہماری پنجابی ادب سے. پھر میں جب فنون کا مطالعہ کرتا تھا تو فنون میں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مرحوم علی عباس جلال پوری, ان کے مضامین پنجابی شاعری اور ادب کے حوالے سے میں چھپا کرتے تھے, تو میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ بظاہر ہے, میری ایم اے اردو کے ساتھ میں نے ایم اے پنجابی بھی کیا تھا اور میں نے اس میں ٹاپ بھی کیا تھا. تو وہ پھر ایک شخصیت کے ساتھ میرا وہ جو تھا نا تھوڑا سا اس کا جھکاؤ میرا اس کی طرف ہوتا چلا گیا. پھر خاص طور پہ جب میں نے اس کی ڈیٹیل میں جا کے صوفیانہ شاعری پڑھی, تو صوفیانہ شاعری جو تھی اس نے میری شخصیت پہ ایسے اثرات مرتب کیے کہ میں نے سوچا کہ ان شخصیات پہ ذرا بڑھ کے کام کیا جانا چاہیے. تو بس پھر اس غرض سے, چونکہ میری اتفاق سے ملازمت بھی وہی تھی اور پڑھاتا بھی وہی تھا, پھر تو میں نے کہا کہ اگر اس سبجیکٹ کو میں نے اگر بطور ملازمت چن لیا ہے تو اب اس میں تھوڑی سی میری مہارت جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. تو وہ دلچسپی جو تھی اس دلچسپی نے اس کو مہارت میں تھوڑا سا تبدیل کر دیا, جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں. میں اسے مہارت نہیں کہتا کیونکہ مہارت تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوتی, آدمی پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتا, مرتے دم تک نہیں ہو سکتا. تو یوں ہم پنجابی ادب سے منسلک ہو گئے. پھر اتفاق سے پی ایچ ڈی بھی میری اس میں ہو گئی, پنجابی ادب میں علامت نگاری کا موضوع تھا میرا. تو پھر جب میں نے علامت نگاری کے حوالے سے پڑھا تو تھوڑا سا میں نے مغربی لٹریچر کو دیکھا, تھوڑا سا میں نے اردو لٹریچر کو دیکھا, اور پھر اسی روشنی میں میں نے پنجابی کو دیکھا. تو میں نے اندازہ کیا کہ ہمارے صوفیانہ نظام کی جو علامتی یا سمبلزم جو ہے وہ کہیں زیادہ مؤثر, کہیں زیادہ گتھا ہوا, اور کہیں زیادہ وہ نیٹڈ ہے, ویل نیٹڈ جسے کہنا چاہیے.
اچھا ناہید شاہ صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ پنجابی ادب کا مطالعہ کیا, اور تو زیادہ تر صوفی شعرا جو پنجاب کے گزرے ہیں ان کا ہے. اب اس وقت پنجابی ادب کی تخلیق اور اس کی ترویج اور اس کی کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے جس وقت میں
میں نے ابتدا کی تھی اس وقت تو ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پنجابی بولنا اور اس کے بعد پنجابی کے کسی ادارے میں داخلہ لینا یہ ایک بڑی عجیب و غریب انہونی سی بات سمجھی جاتی تھی. تو لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شاید وہ جو کیفیات تھیں, یعنی شرمندگی والی یا ایک کمپلیکس والی جو بات تھی, وہ اب بدل گئی ہے. اب کافی حد تک اس میں تبدیلی آ گئی ہے. لوگ تھوڑے سے اویئر ہو گئے ہیں کہ زبانیں جو ہیں وہ تبھی زندہ رہ سکتی ہیں اگر ان زبانوں کو بولنے والے موجود ہوں. جب تک اس زبان کا لٹریچر موجود ہے, اس میں لٹریچر تخلیق ہوتا رہا ہے, تو اس وقت تک تو کسی زبان کے فوت ہونے کا یا زبان کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جہاں تک تعلق ہے ہمارے جدید پنجابی ادب کا, تو ایک زمانہ تھا جو ہمارا جسے ہم کلاسیکل دور کہتے ہیں, اس میں جناب ہمارے ہاں پنجابی میں بہت اچھی اعلیٰ درجے کی صوفیانہ شاعری بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اعلیٰ درجے کی داستان گوئی بھی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک زمانے میں لکھی جاتی رہی تھیں, اور اس وقت کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ زبان کی وہ خدمت کر رہے ہیں یا وہ زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو اپنے اندر کی کسی آواز کو وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک لاشعوری سا عمل تھا. لیکن بعد میں وہ جو بنیادیں یعنی قائم کر گئے, ان بنیادوں کی روشنی میں پھر پنجابی ادب میں غزل بھی آ گئی, پنجابی ادب میں جدید نظم کے بہت سے تجربات ہونے لگے. پنجابی ادب میں اس سے پہلے نثر نہ ہونے کے برابر تھی, لیکن وہ پچھلے 100 برس میں بہت سی نثر لکھی جانے لگی, بہت عمدہ افسانہ لکھا گیا, بہت عمدہ ناول لکھے گئے, بہت اچھے طنز و مزاح کے مضامین جو تھے وہ سامنے آئے. تو اس طرح آہستہ آہستہ اس کا پھیلاؤ ہوتا چلا گیا. اب پچھلے 50 برسوں میں ہندوستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو خطہ ہے جہاں پنجابی زبان بولی جاتی ہے, اس میں بہت عمدہ ناقدین بھی پیدا ہو گئے ہیں, یعنی محققین بھی موجود ہیں. تو یہ ظاہر ہے ایک آگے سفر بڑھ رہا ہے, اور ایک طرف تخلیقی سفر ہے اور دوسری طرف تحقیقی ہے, اور تیسری طرف اس کا ایک سارا تنقیدی طور پہ اس کا جو ہے جائزہ لیا جانا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ کوئی مطلب ایک باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ آپ سائنٹیفک انداز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ زبانوں کو یا تعلیم کو جب ہم لوگوں نے اپنے روزگار کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا نا, تو اس وقت ہمارے ہاں بہت سے پرابلم پیدا ہو گئے. مثلا نوکریاں وہ تعلیم وہ حاصل کی جاتی ہے جس تعلیم کے نتیجے میں کوئی اچھی نوکری مل جائے, جبکہ آج سے 30 برس پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی. لوگ پڑھتے تھے, وہ کہتے تھے تعلیم حاصل کرو, تعلیم کے بعد اچھی تعلیم ہوگی تو نوکری آپ کو خود بخود مل جائے گی. لیکن اب جو ہے وہ تعلیم جو ہے اس کو ہم نے جوڑ دیا, کہیں اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑ دیا, کہیں کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیا, کہیں ہم نے اکنامکس کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ جو ادب اور یہ جو فنون لطیفہ کے جو مضامین ہیں, یہ تھوڑے سے یعنی آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے یعنی نظر انداز سے ہو گئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ نظر انداز ہو گئے ہیں. وہ سر پھرے جنونی لوگ اب بھی موجود ہیں جو وہ شعر بھی کہتے ہیں کسی صلے کی خواہش کے بغیر, اور افسانہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, مصوری بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ, اور موسیقی کی وہ دھنیں بھی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. بھلے ان کے پیٹ میں ان کے منہ میں نوالا جائے یا نہ جائے, لیکن وہ اپنی روح کو کی غذا جو ہے اس کا اہتمام وہ کسی نہ کسی طور کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی ادب کا جو اب جو دور چل رہا ہے وہ کافی اچھا دور چل رہا ہے, جس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آتی چلی جا رہی ہیں.
روبرو ابھی آپ ڈاکٹر ناہید شاہد سے ہمارا تفصیلی مکالمہ سن رہے تھے. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. کلام شاعر بزبان شاعر آج کے شاعر ہیں جناب اظہر عنایتی. شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا ہے مگر روایتی شاعری سے گریز کرتے ہیں. تجربات اور موضوعات آج کل کے ہیں مگر لہجہ اور اسلوب خالصتاً ہماری روایتی شاعری کا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے جناب اظہر عنایتی سے ان کا منتخب کلام.
جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے, تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے, اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے, اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے. ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں, ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں, ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے. ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں, ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے. امرالکلی شہر کے پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات, پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات املائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے.
واہ واہ کیا سلام تمہیں.
پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات املائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے. پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی.
واہ واہ.
پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی, کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے. پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی, کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے. اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر, رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر, کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے. رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر, کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے. اور اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ, اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ, بیساکھیوں پہ صرف سند کی کھڑے نہ تھے. اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ, بیساکھیوں پہ صرف سند کی کھڑے نہ تھے. جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے, تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے.
جناب اظہر عنایتی ترنم سے بھی پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں.
اب یہ معیار شہر یاری ہے, کون کتنا بڑا مداری ہے, کون کتنا بڑا مداری ہے, ہم نے روشن چراغ کر تو دیا, ہم نے روشن چراغ کر تو دیا, اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے, اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے. صرف باہر نہیں محاذ کھلا, ملاحظہ کریں شیر
جی ارشاد.
صرف باہر نہیں محاذ کھلا, میرے اندر بھی جنگ جاری ہے, میرے اندر بھی جنگ جاری ہے. صرف باہر نہیں محاذ کھلا, میرے اندر بھی جنگ جاری ہے, میرے اندر بھی جنگ جاری ہے. عمر بھر سر بلند رکھتا ہے, عمر بھر سر بلند رکھتا ہے, یہ جو انداز ان کے ساری ہے, یہ جو انداز ان کے ساری ہے, اب یہ شعر سنے دیکھیے جی. آئے اس میں کہ مٹ جی جی. رہی ہے یہاں زبان و غزل, مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل, اور غالب کا جشن جاری ہے, اور غالب کا جشن جاری ہے. اب یہ معیار شہری یاری ہے, کون کتنا بڑا مداری ہے.
آپ جناب اظہر عنایتی کا کلام سن رہے ہیں.
امتحان برسوں جب آنکھوں کا لیا جاتا ہے, امتحان برسوں جب آنکھوں کا لیا جاتا ہے, تب کوئی خواب تا ان کو کیا جاتا ہے. امتحان برسوں جب آنکھوں کا لیا جاتا ہے, تب کوئی خواب تا ان کو کیا جاتا ہے. اور اب تو شہروں میں بھی زندہ ہیں کچھ ایسے ہم لوگ, اب تو شہروں میں بھی زندہ ہیں کچھ ایسے ہم لوگ, رنگ میں جیسے محاذوں پہ دیا جاتا ہے. اب تو شہروں میں بھی زندہ ہیں کچھ ایسے ہم لوگ, جنگ میں جیسے محاذوں پہ جیا جاتا ہے. بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی, بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی, ایسی بستی کے جہاں پیار کیا جاتا ہے. بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی, ایسی بستی کے جہاں پیار کیا جاتا ہے. مشر ملا کریں کہ خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر, خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر, زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے. خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر, زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے. مصاحب ہیں انہیں اس کا ہنر آتا ہے, مصاحب ہیں انہیں اس کا ہنر آتا ہے, تحقیق باتوں میں رفو کیسے کیا جاتا ہے. مصاحب ہے انہیں اس کا ہنر آتا ہے, تحقیق باتوں میں رفو کیسے کیا جاتا ہے. حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اظہر, حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اظہر, پھر یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جیا جاتا ہے. حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اظہر, یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جیا جاتا ہے.
آپ جناب اظہر عنایتی کا کلام سن رہے ہیں.
دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے یار تو بھی منافقین میں ہے, دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے یار تو بھی منافقین میں ہے. کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں, کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں, اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے. کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں, اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے. المیہ تو چاند کا دیکھو, المیہ تو چاند کا دیکھو, جگنو جگنو معاشرین میں ہے. المیہ تو چاند کا دیکھو, جگنو جگنو معاشرین میں ہے. اتنے پرزور احتجاج کے بعد, اتنے پرزور احتجاج کے بعد, ایک بادامت مظاہرین میں ہے.
کیا خوبصورت.
اتنے پرزور احتجاج کے بعد ایک ندامت مظاہرین میں ہے. چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے, چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے, ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے. بڑے عذاب میں ہے, ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے. پھر ملاحظہ کریں کہ گفتگو میں نہیں رئیسوں کی,
جی جی,
گفتگو میں نہیں رئیسوں کی, امکنت جو مصاحبین میں ہے. گفتگو میں نہیں رئیسوں کی, تمکنت جو مصاحبین میں ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر, ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر, ہر خزانہ اسی زمین میں ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر, ہر خزانہ اسی زمین میں ہے. اب آپ اجازت دیں تو میں یہ چند شعر اور پیش کر دوں, یہ بہت آپ کو پسند آئیں گے.
جی شاید.
بڑا نیا سا مطلب ہے کہ تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے, تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے, ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے.
واہ واہ کیا خوبصورت.
تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے, وہ ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے.
کیا خوب.
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ. چل سنے صاحب,
جی
چراغ ہو تو جلے جاؤ ایک اماد کے ساتھ, یہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے. چراغ ہو تو جلے جاؤ ایک اماد کے ساتھ, ہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے. میں جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں, جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں, ایک چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے. میں جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں, چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے. اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے. آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی, یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے. یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا, یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا, یہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے.
کیا بات ہے, واہ واہ.
یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا, یہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے. عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی, عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی, بروت ہو شگوفہ نکلتا رہتا ہے.
کیا بات ہے,
عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی, بروت ہو شگوفہ نکلتا رہتا ہے. یہ زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
کیا خوبصورت.
زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر. ابھی آپ نے جناب اظہر عنایتی سے ان کا منتخب کلام سنا. تفہیم غالب. پیش ہے ہمارا سلسلہ وار پروگرام. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 109 کی تشریح اور توضیح کر رہے ہیں.
غالب کی غزل نمبر 109 آٹھ اشعار پہ مشتمل غزل 1821 میں لکھی. اس غزل کی جو خوبی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اس کا تعلق اس غزل کے ردیف سے ہے. باندھتے ہیں, لفظ باندھتے ہیں کو غالب نے کس کس طرح استعمال کیا ہے, کس کس قافیے کے ساتھ, دیکھیے آج اس کا ذکر کرتے ہیں. تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں, تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں, ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں. وی ورسیفائی یور اسٹیڈ ایز دا بریز, وی ٹو بوسٹ آف اے تھیم. محبوب کے گھوڑے کا ذکر ہے بتانے کے لیے کہ اس کی رفتار کیسی ہے, اس کو صبا سے مقابلہ کیا گیا ہے. ہوائی گھوڑا ہے ہوا کے مقابل. اب ظاہر ہے جب بات ہو گئی صبا کی, ہوا کی, اڑنے کی, تو پھر مضمون کی ہوا باندھتے ہیں. ہوا باندھنے کے معنی جو ہیں وہ بوسٹنگ, کسی کو بڑھا چڑھا کے کوئی بات کرنا. تو کہتے ہیں کہ تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں, اس کو ہم موازنہ کرتے ہیں صبا کے ساتھ, اور اپنے موضوع کو اس طرح سے ہم نے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. معنی یہ نہیں ہے کہ محبوب کا جو گھوڑا ہے وہ صبا سے کم ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت کوشش کی ہم نے یہ بیان کرنے کی کہ وہ جو محبوب کا گھوڑا ہے اس کی رفتار کیا ہے, تو بات جو پہنچی وہ صبا تک پہنچی, لیکن حقیقت تو اس سے بھی کہیں آگے ہے. ہم اپنے ایک طرح سے اپنے پہ طنز کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بڑی بڑائی کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے موازنے کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی بات بنی نہیں یہاں پر. یہ ذکر ہے. آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے, ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں. Who has seen an effect of a sigh, we too show ourselves off. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک, آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک. غالب نے ایک جگہ اور بھی کہا ہے. مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ کس نے آج تک آہ کو اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں, ہم بھی اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں, یہ جانتے ہوئے خوبی کے اس کا اثر جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. اب آہ نکلتی ہے تو اس میں ہوا بھی نکلتی ہے, یہاں وہ ہوا باندھتے بھی ہیں. دونوں پہلے شعر اور دوسرے شعر میں جو انہوں نے ذکر کیا, اپنی ہوا باندھتے ہیں اور مضمون کی ہوا باندھتے ہیں, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے مطلب میں. تیری فرصت کے مقابل اے عمر, برق کو پا بہنا باندھتے ہیں. کمپیئر ٹو یور ڈیوریشن او لائف ٹائم, وی کال لائٹنگ ایز اے ہناد فٹ. پیروں میں جب مہندی لگتی ہے تو جس کے پیروں میں مہندی لگتی ہے وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا کچھ دیر کے لیے, اس کی رفتار جو ہے وہ سست پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں ہم جب اس وقفے کو دیکھتے ہیں جس کو ہم عمر دراز کہتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے جیسے کہ بجلی جو ہے وہ اپنے پاؤں میں ہنا باندھے ہوئے اور بہت سلو ہو گئی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بجلی کی جو ایک چمک ہے وہ اس زندگی کے ایک لمحے سے کہیں زیادہ طویل ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو شاعری کا ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ ایگزیجریشن مقابلہ، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمر جو ہے وہ ایک بہت مختصر سا ایک وقفہ ہوتا ہے، اور اس میں بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرۂ عرض پہ انسان کب سے ہے یا یہ کائنات کب سے قائم ہے، تو ہم جو عمر گزارتے ہیں 80-100 سال جو بھی عمر ہو جائے آپ کی، ہمارے لیے تو وہ بہت بڑا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لیے، کائنات کے لیے اس کی کوئی حقیقت یہاں سامنے جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ کمپیریزن ہے۔ ایک اور نظم عرض کرتا چلوں، چھوٹی سی، یہ ترجمہ نیاز فتح پوری نے کیا تھا ایک انگریزی نظم کا، تو وہ کچھ یوں ہے کہ فرض کر لو ہے کہیں 100 میل اونچی ایک چٹان، عرض بھی اس کا یہی ہے طول بھی اس کا یہی، اور آتی ہے ہر 10 صدی کے بعد ایک چڑیا یہاں، اور منقار اپنی کر کے تیز اڑ جاتی ہے وہ، کس کے ہم سطح زمین ہو جائے گی جب یہ چٹان، ختم ہوگا عالم امکان کا گویا ایک دن۔ تو وہ کچھ موضوع ہے جو غالب نے اپنی خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں، قید ہستی سے رہائی معلوم، اشک کو بے سروپا باندھتے ہیں۔ موت سے تو انسان کو بہت چھٹکارے ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ذکر یہاں پر بھی ہے۔ کہتے ہیں، اف دیر از اینی ریپریو فرام دا بانڈیج آف ایگزسٹنس یٹ وتھ شیڈ ٹیئرز ان فیوٹیلٹی۔ ویسے تو معنی بالکل صاف ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، کچھ وہی سلسلہ یہاں پر بھی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بے سروپا کے معنی ہوتے ہیں جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ لیکن جب انہوں نے یہاں باندھنے کو کہا تو تھوڑا سا موضوع کمپلیکس ہو گیا ہے، شاید معنوی طور پہ اس میں اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن بہرحال اس میں انہوں نے اشک کو بے سروپا باندھتے ہیں پھر بھی ہم روئے جاتے ہیں کہ ہمیں رہائی مل جائے، ایک معنی یہ ہوئے۔ اور یا یہ دیکھیے کہ اشک جو ہیں وہ پھر بھی لگاتار آپس میں بندھے رہتے ہیں، لیکن ہم نہیں بن سکتے تو اپنی زندگی کے ساتھ خود۔ کہتے ہیں، نشے رنگ سے ہے وا شدے گل، مست کب بند قبا باندھتے ہیں۔ فرام دا انٹاکسیکیشن آف دا کلر از دا روز بلومنگ، وین ڈو انٹاکسیکیٹڈ ونس بائنڈ دا ٹائی ان دا روب۔ سین کچھ یوں ہیں کہ گلاب کا پھول ہے، پھول کھلا، اس کی جو پنکھڑیاں تھیں وہ پھیلیں، تو اس کو انہوں نے ایک قبا تھی کھلنے سے اس کا موازنہ کیا، اور کہتے ہیں جو نشے میں ہوتے ہیں ان کی قبا کھلی رہتی ہے، وہ باندھتے نہیں۔ وہ رنگ جو تھا پھول کا، نشے رنگ سے پھر وہ لے کے آئے واشد گل، اور ایک کیفیت جو تھی انہوں نے بیان کی ان لوگوں کی جو مجہوش ہوتے ہیں عشق میں۔ غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں۔ ڈو ناٹ ایسک اباؤٹ دا مسٹیکس ان ایکسپریشن، پیپل کنسٹرو لیمن ایز ریچنگ آؤٹ۔ یہ بڑا عمدہ اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، کہ ایک لفظ آکسی موران، جب دو لفظوں کا تضاد ہو ان کو ساتھ نہ رکھ سکیں، کچھ یہ بیان ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں، نالے اور رسا اکثر ہم اپنی گفتگو میں، اپنے لکھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، نالے کا تعلق رسا سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر نالا ہے تو اس نے رسا تو نہیں ہونا ہے۔ رسا جو ہوتے ہیں وہ پہنچنے کو کہتے ہیں، اگر نالا ہے وہ پہنچ جائے تو پھر وہ نالا نہ رہا۔ ضرور یہ غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم اپنے خیالات کے بیان کرنے میں۔ اہل تدبیر کی وامانگیاں آبلوں پر بھی ہنا باندھتے ہیں۔ او دا فٹیگ آف دا کنٹرائیونگ ونس، دے اپلائی ہنا ایون آن بلسٹرس۔ جو لوگ ذہن رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں بات کو، جن کے پاس سارے مسئلے ہیں دنیا کے، تھک جاتے ہیں جب وہ، تو وہ بھی اپنے آبلوں پہ ہنا باندھ دیتے ہیں۔ ہنا باندھنے سے دو مطلب حل ہوتے ہیں، ایک تو وہ سلو ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، جب انہوں نے اپنے تیسرے شعر میں کہا تھا کہ برق کو پا با ہنا باندھتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ وہ عاشق جو ہیں، اگر جنون جس کو ہے، وہ ہنا نہیں باندھتا اپنے پیروں پہ، وہ کانٹوں پہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تدبیر تو ان کے پاس ہے، آبلوں کو ٹھیک کرنے کی، ان کی تکلیف دور کرنے کی، لیکن وہ شوق ان میں نہیں ہے جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ چلتے رہیں ان کانٹوں پر۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ ساد او پرکار ہیں خوباں غالب، ہم سے پیمانے وفا باندھتے ہیں، سمپل اینڈ کننگ آر دا لولی ونس غالب، دے میک اے پیکٹ آف فیتھفلنس ود اس۔ اس شعر کو اگر آپ جو لفظ ہم ہیں اس کو اگر زور دے کے پڑھیں تو معنی بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ سادہ و پرکار ہیں، بہت صاف بات ہے، سادگی ان کی یہ ہے کہ وہ ہم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اپنی سادگی سے، اور پرکار جو ہیں وہ بھی ان کی سادگی کا نتیجہ ہے، اور ہم سے پیمانے وفا باندھ رہے ہیں وہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ پھر ہم سے وہ بات کرتے ہیں، ہم پھر اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان کو سادہ بھی کہا ہے اور پرکار بھی کہا۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 109 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
آخر میں ایک افسانہ سنیے۔ مرحوم منشیات کا یہ ایک انتہائی منفرد افسانہ ہے، چاہ در چاہ، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
وہ دونوں سیاحت کی خاطر اسلام آباد سے بیجنگ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، اس کا ساتھی علی اور تقریباً سبھی ساتھی سو رہے تھے، صرف وہ اکیلا جاگ رہا تھا۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی اور ہر پل سکڑتی جا رہی تھی کیونکہ وہ اجالے کی سمت سفر کر رہے تھے۔ بڑے جہاز کے ٹی وی اسکرین پر ایک چھوٹا جہاز ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں پر پرواز کرتا لمحہ بلمحہ سحر کے قریب ہوتا جا رہا تھا، مگر ابھی گھوپ اندھیرا تھا۔ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑی سلسلوں کے درمیان کہیں کہیں کوئی اکا دکا چراغ ٹمٹماتا نظر آتا تو وہ انسانی جدوجہد اور جستجو کے بارے میں سوچنے لگتا کہ دشوار گزار پہاڑوں، بے پایا سمندروں اور لقدق صحراؤں میں انسانی قدم کہاں نہیں پہنچے۔ پھر اسے اولین دور کے انسانوں کا خیال آنے لگا، وہ اس تاریک، ویران اور خطرات سے پر زمین پر کیسے زندگی بسر کرتے ہوں گے اور ان کے جد امجد کی کیا شکل و صورت اور حلیہ ہوگا۔ پھر پاؤ پھٹتی اور پھٹتی چلی گئی، اسے یوں لگا جیسے لٹھے کے کائناتی سائز کے تھان کو دو طرف کے کونوں سے پکڑ کر درمیان سے پھاڑا جا رہا ہو۔ نہایت عجیب اور دلکش منظر تھا۔ زمین پر وادیوں میں ابھی رات تھی مگر پہاڑی چوٹیوں پر برف مسکرا رہی تھی اور اوپر آسمان روشن تھا۔ جہاز کے پر اب صاف نظر آنے لگے تھے اور فضا میں جگہ جگہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند بادلوں کی بستیاں دکھائی دینے لگی تھیں۔ پھر ان نقرئی بادل بستیوں کے گرد سونے کی فصیلیں تعمیر ہونے لگیں۔ اسے کہیں آسمانوں سے گیتا رائے کی آواز سنائی تھی، دھرتی سے دور گورے بادلوں کے پار آ جا، آ جا بسالے نیا سنسار آ جا۔ گیت ختم ہوتا تو وہ ذہن کے ریکارڈ پلیئر پر اسے پھر نئے سرے سے لگا دیتا۔ یوں ہی کئی ہزار میلوں تک وہ متواتر ایک ہی گیت بار بار سنتا رہا۔ پھر اس نے اپنی یادداشت کا وہ فولڈر جس کی ایک فائل میں اس نے اپنے حصے کی معودہ حوروں کو زمینی قصے سنانے کے لیے اپنی یادداشتیں محفوظ کی ہوئی تھیں، اس کا خیال تھا وہ لاکھوں برسوں تک عرش کے مقدس ماحول میں رہتے اور پارسائی کی بے رنگ زندگی گزارتے گزارتے اکتا گئی ہوں گی اور زمینی قصے انہیں بہت دلچسپ اور اچھوتے معلوم ہوں گے۔ اس فولڈر میں کئی مناظر بند تھے۔ پہلا منظر کچے آموں کی رت کا، اس روز آندھی کے ساتھ بارش آئی اور رات بھر باد و باراں کا سلسلہ جاری رہا۔ باغبان کی طرف سے بارش اور آندھی سے گر جانے والی کیریاں چننے اور لے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اس کا گھر گاؤں کے دوسرے سرے پر اور عام گزرگاہ سے ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں جانے کا کوئی موقع یا بہانہ نہیں ملتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کیریاں پسند ہیں اور وہ علی صبح آموں والے باغ میں ضرور جائے گی۔ وہ منہ اندھیرے اٹھ کر پہنچا تو وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ سچ مچ وہاں موجود تھی۔ جلدی جاگ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نیند کا عجیب سا خمار تھا۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی اور اس کے سوکھے سیاہ بال اڑ رہے تھے جنہیں وہ بار بار پیشانی سے چھٹکتی سمیٹتی، مگر وہ بار بار اس کے چہرے کو ڈھانپ لیتے۔ دوسرا منظر، پڑوس میں اس کی سہیلی کا بیاہ تھا۔ وہ رات کو دیر تک سہیلیوں کے ساتھ شادی کے گیت گاتی اور گیتوں میں اس سے مخاطب رہتی۔ یہ گیت اسے بے قراری میں مبتلا رکھتے اور وہ عقبی گلی میں رات رات بھر ٹہلتا رہتا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اور اسے گیت بھی بہت یاد تھے، اور وہ گیت خود بھی گھڑ لیتی تھی۔ مائیے کے بول گھڑنے میں تو اسے خاصی مہارت حاصل تھی۔ ایک رات وہ کسی بہانے چھت پر آئی اور منڈیر پر بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتی رہی۔ پھر پتہ نہیں اس کے جی میں کیا آئی کہ اس نے 10-12 فٹ اونچی چھت سے گلی میں چھلانگ لگا دی اور کئی روز تک لنگڑا کر چلتی رہی۔ اسے اس کے پاگلپن سے خوف بھی آتا تھا مگر اچھا بھی لگتا تھا۔ تیسرا منظر، گرمیوں کی ایک دوپہر کا، جب وہ بائسیکل پر کہیں سے لوٹ رہا تھا اور وہ خربوزوں کے کھیت کی رکھوالی کرتے اپنے باپ کو دوپہر کی روٹی دینے جا رہی تھی کہ وہ دونوں ایک بگولے کی لپیٹ میں آ کر ٹکرا گئے تھے۔ بہتے ہوئے کھال میں گر کر ان کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ وہ باہر کے بگولے سے تو بچ نکلا تھا مگر اس کے بدن کے چھوٹے چھوٹے بگولوں میں جو بھیگنے سے نمایاں تر ہو گئے تھے نہ بچ سکا، اور ہمیشہ کے لیے اس کی نیلگوں آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اور اگرچہ کتابیں بھیگ گئیں، کھانا خراب ہو گیا اور کپڑے مٹی سے لت پت ہو گئے تھے، مگر وہ اس کے منہ پر لگی کیچڑ دیکھ کر بے اختیار ہنسے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بادلوں کے گرد کارے زرگری تمام ہو گیا، نیچے وادیاں بستیاں اور درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ پھر علامہ اقبال کی آواز گونجی، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، حمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ دوری اور بلندی کی وجہ سے حمالیہ کے ابلتے چشمے تو دکھائی نہیں دیے، لیکن کہیں کہیں پہاڑی یا میدانی گھر سے اٹھنے والے دھوئیں سے معلوم ہو رہا تھا کہ چینی جاگ اٹھے ہیں۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر سبزے کے قالین بچھے تھے اور کالے بادل امڈے ہوئے تھے۔ اگرچہ اتنی دور سے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا مگر وہ تصور تو کر سکتا تھا۔ ہرے بھرے جنگلوں میں بلند اور گھنے طرح طرح کے پھلوں سے لدے اشجار کا، جن کے درمیان طوطوں میناؤں اور کوئلوں کی چہکاریں گونج رہی ہوں گی، فضا میں تتلیاں بھٹکتی اور چڑیاں اڑتی پھر رہی ہوں گی۔ ابابیلوں کی ڈاریں ایک دم تیزی سے نیچے کو جاتی پھر اسی تیزی سے واپس پلٹتی ہوں گی، اور نسیم سحری کے چلنے میں خوروں کے لیے یہ منظر محظوظ کرتے ہوئے اسے تامل ہوا کہ کہیں وہ نیک بخت یہ نہ کہہ دیں کہ ہم لاکھوں برس سے عرش پر بیکار بیٹھی بیٹھی یہی زمینی مناظر دیکھ کر تو وقت گزارتی رہی ہیں۔ سورج ابھی کہیں بحر الکاہل کے جزیروں پر گل پاشی کر رہا تھا، لیکن اس سے ہمالیہ کی ترائیاں روشن اور معطر ہونے لگی تھیں، مگر دور تک کوئی آدم ذات نظر نہ آتا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا، علی سمیت سب لوگ سو رہے تھے۔ کیا پتا بعض اس کی طرح چپکے چپکے جاگ رہے ہوں۔ پھر اجالا اور بڑھا، سورج نے بحر الکاہل کے پانیوں سے سر نکالا اور نیند نگر، نور آباد اور سپنوں کا گاؤں، سبھی باطل بستیاں روشن ہو گئیں۔ سورج کا سونا ہر طرف پھیل گیا اور روشنی کھڑکی سے اندر گھسائی۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ علی کی آنکھ کھل گئی۔ ہاں اچھا کیا، کسی کو جہاز کی نگرانی تو کرنا تھی، تم تو خوب سوئے۔ ہاں کتنا اچھا خواب تھا، علی بولا۔ کیا دیکھا؟ اپنے مرحوم والدین کو، وہ بولا۔ پہلی بار خواب میں آئے، کس حال میں تھے؟ خوش تھے اور جوان، یقیناً جنت میں ہوں گے۔ اما کی گود میں 2-3 برس کی صغرا تھی۔ صغرا کون؟ میری چھوٹی بہن، حال ہی میں جس کا 43 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ تو تم نے 40 برس پہلے کے زمانے کو خواب میں دیکھا؟ ہاں، یا پھر اگلے جہان کی ایک جھلک۔ یار کتنا اچھا ہوتا جو اگلا جہان اسی دنیا، اسی گلوب پر کہیں واقع ہوتا، اور جو لوگ ہم سے ایک سرزمین میں بچھڑ جاتے، کسی دوسرے ملک یا خطے میں مل جاتے، ہم چاہیں تو اب بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ چلو کچھ دنوں کے لیے ایک نیا نظریہ ایجاد کرتے ہیں۔ نظریہ یا مفروضہ؟ ایک ہی بات ہے، ہر نظریہ شروع میں مفروضہ ہی ہوتا ہے۔ تو کیا کسی اور زمانے میں جانے کا ارادہ ہے؟ ہاں، مجھے بھی نظروں میں رکھنا۔ فکر نہ کرو، یہ اسی سے پہر یا شاید اس سے اگلے روز کا واقعہ ہے۔ ہم فلائنگ کوچ میں کشادہ سڑک پر سیر کو جا رہے تھے۔ میں شور سن کر چونک پڑا۔ روکو روکو، ایک بوڑھا چلا رہا تھا، میں مریض ہوں، زیادہ دیر تک ضبط نہیں کر سکتا۔ فلائنگ کوچ ہری بھری فصلوں اور درختوں کے درمیان رک گئی۔ سبھی اتر پڑے اور منتشر ہو گئے۔ کچھ فاصلے پر سیبوں کا مہکتا ہوا ایک باغ تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس کے دروازے پر آ گئے۔ سیب کے درختوں کے درمیان مور اور منال آنکھ میں چولی کھیلتے پھرتے تھے۔ کیاریوں میں جیسے نغمے بو دیے گئے تھے۔ طرح طرح کے خوشنما پرندے اپنے منقاروں سے سازی نے بجا رہے تھے۔ وہی کچی کیریاں لوٹنے والی صبح کسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ بڑے دروازے کے قریب دو عورتیں، جو ماں بیٹی یا ساس بہو معلوم ہوتی تھیں، اپنے اپنے سامنے ایک ایک ٹوکری رکھے سیب بیچ رہی تھیں۔ وہ اشاروں سے بھاوتاؤ کرنے لگے۔ علی نے تصویر بنانے کی کوشش کی تو بڑھیا نے اشارے سے منع کر دیا۔ چھوٹی کے سوکھے سیاہ بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ وہ انہیں پیچھے ہٹاتی سمیٹتی، مگر وہ بار بار چہرے کو ڈھانپ لیتے۔ چھوٹی تمہیں بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، علی بولا، جیسے پہچانتی ہو۔ ہاں، مجھے بھی اس کی صورت اور منظر جانے پہچانے لگتے ہیں۔ مگر تم تو یہاں پہلی بار آئے ہو۔ ہاں، مگر لگتا ہے یہ کوئی دوسری زمین ہی نہیں، زمانہ بھی اور ہے۔ اسی جہان میں اگلا جہان؟ نہیں، مفروضہ۔ اچانک اسے یاد آ گیا۔ اس نے پوچھا، تم جمیلہ ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گھبرا کر بڑھیا اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ جمیلہ ہی تھی۔ اتنے برسوں بعد قدرتی طور پر شکل و صورت میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی، مگر اس کے کنجی آنکھوں کی نلاہٹ اور چہرے کی ملاحت ابھی تک برقرار تھی۔ یوں بھی وہ اس سے کئی برس چھوٹی تھی۔ اس کے ایم اے فائنل کا امتحان دے کر یونیورسٹی سے گاؤں لوٹنے تک وہ بھی عشق کے کئی نوماہی ششمائی امتحان پاس کر چکی اور اڑوس پڑوس میں آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے کے ٹھکانے تلاش کر چکی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ٹھکانہ بی بی جی کا گھر تھا، جن سے وہ سیف الملوک کا سبق لینے آتی اور کسی نہ کسی بہانے اس کے گھر کا چکر بھی کاٹتی اور سیف الملوک کے شعروں کے بہانے اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ مگر وہ اب اس سے بات کرنے سے گریز کرنے لگا تھا، کیونکہ نہ صرف اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا بلکہ عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ یوں بھی اس کا منگیتر اور بھائی گنوار لٹ مار قسم کے لوگ تھے اور وہ پڑھا لکھا اور ڈرپوک لڑکا، مگر وہ بے وقوفی کی حد تک جذباتی لڑکی تھی۔ عزت یا جان کسی چیز کی پرواہ نہ کرتی۔ ملازمت کی تلاش اور انٹرویو دینے کی خاطر اس کا ہر دوسرے تیسرے روز شہر آنا جانا رہتا۔ اس کے والدین اور رشتہ دار عورتیں بھی اکثر خرید و فروخت کے لیے شہر آ جا رہی تھیں۔ پڑھا لکھا اور سمجھدار جان کر وہ شادی کے زیورات اور کپڑوں کے انتخاب اور خریداری میں اس سے مدد لیتی رہتی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئی۔ ایک روز کہنے لگی، میرے شادی کا جوڑا تم نے پسند کیا؟ ہاں، میرا مشورہ شامل تھا۔ کاش تم مجھے یہ جوڑا پہنے بھی دیکھ سکتے۔ مکلاوا جاؤ گی تو پہن کر آ جانا، میں دیکھ لوں گا، اس نے اس کا دل رکھنے کو کہہ دیا۔ تب تک تو وہ میلا ہو جائے گا، پھر تو ممکن نہیں ہوگا۔ تم مجھے رخصت کرنے نہیں آؤ گے؟ بالکل نہیں۔ وہ اس کی رخصتی والے روز شہر چلا گیا۔ حالانکہ اس روز کوئی انٹرویو دینا تھا نہ ہی کوئی اور کام تھا۔ اس نے سنیما کا ٹکٹ بھی لیا، مگر پہلا ہی سین جدائی کا تھا۔ وہ فلم دیکھے بغیر اٹھ کر باہر آ گیا اور دن بھر جھک مار کر شام کو گھر لوٹ آیا۔ اس کے گاؤں پہنچنے سے پہلے وہ ڈولی میں بیٹھ کر سسرال جا چکی تھی۔ تانگا اس کے میکے کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے شادیانے اور رخصتی کے گیت گونجتے رہے ہوں گے، وہاں اب خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کتے ہڈیاں چچوڑ رہے تھے۔ کارتک کا مہینہ تھا اور پورے چاند کی رات۔ گلابی جاڑے کی خنک چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی اور اوس سے بوجھل ہوا چل رہی تھی۔ بھورے شاہ کے مزار پر قوالی ہو رہی تھی اور گیت دھمالیں ڈال رہے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ ملنگوں ملنگنیوں کے قدموں کی دھمک اور گھنگروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ گھر والے اس شور کی وجہ سے جمعرات کو چھت پر نہیں سوتے تھے مگر وہ چھت پر ہی سوتا تھا کیونکہ اسے قوالیاں اور گیت اچھے لگتے تھے اور اگر سونا چاہتا تو لوری کا کام دیتے اور سپنوں میں رنگ بھرتے رہتے اور آج تو دل کے زخموں پر مرہم کا کام دے رہے تھے۔ گاؤں بھر کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور بڑی گلی کے دونوں طرف کسی بھی ایک چھت پر چڑھ کر پورے گاؤں میں گھوما جا سکتا تھا۔ قوالی کے بول بھی بانس کی سیڑھیاں لگا کر ہر چھت پر چڑھاتے تھے اور پورے گاؤں میں گھوم رہے تھے۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ خوشبو کا ایک چھونکا سا آیا اور اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زیورات سے لدی سہاگ کے اسی جانے پہچانے جوڑے میں ملبوس وہ چاند کی طرف رخ کیے پائتی کی طرف کھڑی تھی۔ اس کا سسرال 3-4 کوس دور تھا اور اس کی رخصتی ہوئے بمشکل ایک پہر گزرا تھا۔ یقیناً یہ خواب تھا یا کوئی اسرار، کیا پتا بھورے شاہ کے مزار کی کوئی ڈائن یا پچھل پائی اپسرا کا روپ بھر کر آ گئی ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کو آنکھیں بند کر لیں اور جب دوبارہ کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یقیناً یہ سوتی جاگتی آنکھوں کا خواب ہی تھا ورنہ وہ اتنی جلدی بہت سی چھتیں پار کر کے غائب نہ ہو جاتی۔ مگر ہوا میں اب تک اس کی خوشبو موجود تھی، اگر وہ صرف گمان تھی تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ اگلے روز پتہ چلا کہ اس نے سسرال پہنچتے ہی شور مچا دیا تھا کہ اس سے سخت پھول ہو گئی ہے۔ اس نے شوہر کا منہ دیکھنے سے پہلے بھورے شاہ کو سلام کرنے کی منت مانی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اور سسرال والے بھورے شاہ کے معتقد اور مرید تھے، وہ اس کے فریب میں آ گئے۔ انہوں نے کہاروں سے کہا کہ وہ اسے فوراً لے جائیں اور سلام کروا کر واپس لے آئیں۔ اس کے ہوش اڑ گئے، مزار سے نکل کر اتنی دور آتے جاتے اسے ضرور کسی نہ کسی نے دیکھ لیا ہوگا اور بات پھیل جائے گی۔ اس کا اندیشہ درست نکلا، بات نہ صرف پھیل گئی تھی بلکہ اس کے سسرال والوں نے خفیہ طور پر اس کا بھورے شاہ کے مزار تک پیچھا کیا تھا۔ اگلے روز اس کے بھائیوں نے بھی تفتیش شروع کر دی۔ اس کے لیے اب گاؤں چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، وہ ایک اور شہر اور کچھ عرصے کے بعد بیرون ملک چلا گیا۔ شروع شروع میں اس کے بارے میں خبریں ملتی رہیں کہ سسرال والوں نے دوسرے صوبے میں زمین خرید لی اور وہاں منتقل ہو گئے۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو شبہ تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے بھائی اور دوسرے رشتے دار بھی اس واردات میں شامل تھے۔ اور اب اتنے برسوں بعد وہ اس کے سامنے زندہ اور سلامت موجود تھی، مگر جیسی اس کے قلب ماہیت ہو چکی تھی۔ شاید زندگی کے تلخ تجربات اور ٹھوکروں نے اس کے مزاج کو تبدیل کر دیا تھا اور اس کی ساری شوخی، بہادری اور جوش چھین لیا تھا، ورنہ وہ اتنے عرصے بعد اور ایک اجنبی سرزمین میں اسے اچانک دیکھ کر بے اختیار لپٹ نہ جاتی۔ تم نے مجھے پہچانا جمیلا، میں طاہر ہوں، پتہ نہیں تم یہاں کیسے پہنچی اور کس حال میں ہو، مگر شکر ہے تم زندہ ہو، ہم نے تو سنا تھا تمہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پہلے بڑھیا کو اور پھر اپنے ارد گرد دیکھا، پھر بولی، تم نے ٹھیک سنا تھا، انہوں نے میرے پاؤں کے ساتھ پتھر باندھ کر مجھے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پھر تم یہاں کیسے پہنچی؟ مجھے جس کنویں میں پھینکا گیا تھا اس کی تہہ نہیں تھی، وہ چاہ در چاہ کی صورت اندر سے دنیا بھر کے کنوؤں سے ملا ہوا تھا۔ میں نیچے ہی نیچے گرتی چلی گئی اور اس بڑھیا کے بیٹے نے مجھے اپنے گھر کے کنویں سے باہر نکال لیا۔ اب تم میرے ساتھ واپس چلو گی؟ نہیں، وہ بولی، لیکن ایک اجنبی کے ساتھ بات کرنے کے جرم میں اب یہ بھی مجھے کنویں میں پھینک دیں گے، تم مجھے تلاش کر کے وہاں کسی کنویں سے نکال لینا۔ بڑھیا اپنی زبان میں زور زور سے کچھ بولنے لگی۔ گائیڈ بھاگا بھاگا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فلائنگ کوچ میں لے گیا۔ اچانک فلائنگ کوچ جہاز میں تبدیل ہو کر فضا میں اڑنے لگی۔ پھر ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی تھی، خواتینوں حضرات، حفاظتی بند باندھ لیجیے، ہم تھوڑی دیر میں بیجنگ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں، شکریہ۔
چاہ در چاہ، مرحوم منشیات کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سزا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نصیب۔